मेहरबान दोस्तों, मोहतरमा और बहनों, हम इस जगह पर पहुंचे थे कि अल्लाह ताला प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके बता रहा था कि वो एहसान भी याद रखने के काबिल है कि जबकि कुफार मुशरिकीन ने अपने दारुल नदवा में बैठकर तुम्हारे खिलाफ एक चाल चली, एक तदबीर उन्होंने सोची, और वो तदबीर ये थी कि या तो तुम्हें कैद कर दें या फिर तुम्हें मक्के से निकाल बाहर करें या फिर तुम्हें कत्ल कर दें। इन्होंने अपनी चाल चली और अल्लाह ताला ने भी अपनी चाल चली, और अल्लाह ताला की चाल सबसे बेहतरीन चाल होती है। यहाँ तक हम बात कर आए थे और आपको मालूम होगा कि किसी तरह से दारुल नदवा में ये बात तय हुई। उसके बाद अल्लाह ताला ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी आफियत के साथ, बड़ी सलामती के साथ वहाँ से निकाल लाया। और ये वाकया हम लोगों को मालूम है कि उस रात को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान से सोए हुए थे और हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने आकर बता दिया कि आपका वो वक्त हो चुका है, आपको मदीने की तरफ हिजरत करना है, तो आप तैयार हो जाइए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने आपने अपने बिस्तर पर सुलाया, सारी अमानतों को बता दिया कि साहब देखो ये फलां की अमानत है, फलां की अमानत है, कल आकर लोग मुतालिबा करें तो उन्हें उनकी अमानतें वापस कर देना। और उसके बाद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, लोग खड़े हुए थे, आपने अपनी मुट्ठी में कुछ मिट्टी लिए, खाक लिया और फिर उनके सूरत पर फेंकते हुए आप निकल गए। अल्लाह ताला का करना यह था कि सब पर रशी तारी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकर आफियत निकल गए। गोया कि अल्लाह ताला ने अपनी तदबीर भी सोची और उनकी सारी तदबीरें नाकार अल्लाह ताला ने कर दी। फिर इसी जिम्मे में हमने बताया था कि ये तदबीरें इस्लाम को मिटाने की कोशिश, इस्लाम के जिम्मेदारों को खत्म करने की कोशिश, इस्लाम को फैलते फूलते देख कर बर्दाश्त न करना, ये उसी जमाने की बात नहीं बल्कि आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। और मगरबी ममालिक हों या इस्लाम दुश्मन ताकतें, हमेशा से उनकी यही फिक्र है कि इस्लाम बहैसियत निज़ाम दीन, इस्लाम बहैसियत सिस्टम ऑफ लाइफ उभरने ना पाए, और किसी कीमत पर वो उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते। उसकी एक और वजह ये भी है, कुरान मजीद आज कह रहा है वसुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाउ लक़ुलना मिस्ल हाज़ा। असल में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी, उसकी जो बुनियाद है कुरान मजीद, कल भी हमने बात बताई और आज भी ये बात आ रही है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का जो असल मग़्ज़ है, जो आपकी दावत की जो बुनियाद है, असल बुनियाद और असल जो पिल्लर है, उस चीज से लोग घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, वो ये कि ये कुरान मजीद वसुतला अलैहिम आयातुना। हमने कल भी बताया था कि अगर कुरान मजीद महज खूब बड़ी प्यारी आवाज के साथ, तरन्नुम के साथ, गवैयों की तरह गाना और पढ़ने के लिए ही अगर होता तो फिर किसी को कोई एतराज नहीं होता। ये सिर्फ इनकलाबी किताब, गोया कि एक सोशल रेवोल्यूशन की बात करने वाली किताब, इस किताब को इम्प्लीमेंट करने की जब बात आप कहते हैं तो दौरे कदीम के कुफार और जाहिल भी उसे बर्दाश्त नहीं करते थे, दौरे जदीद के जुहला और दौरे जदीद के कुफार मुशरिकीन भी इस बात को तैयार नहीं बर्दाश्त करने के लिए कि कुरान दुनिया में नाफिज हो जाए। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान मजीद की तिलावत करते, आयतों को बताते, तो कहते थे क़ालू क़द समिअना, हाँ भाई हमने तो सुना तुम्हारी बातों को, बहुत बड़ी गौर फिक्र से सुन लिया। फिर अपना इस तरह से अल्लाह के रसूल का हज्जू उड़ाते थे, कहते थे लौ नशाउ लक़ुलना मिथला हाज़ा, अगर हम चाहें तो हम भी इसी तरह की किताब पेश कर सकते हैं, हम चाहें तो इस तरह की कहानियां किससे हम भी पेश कर सकते हैं। इसलिए कि उन नामाकुलों के नजदीक कुरान गोया के एक इनकलाबी किताब नहीं थी बल्कि कुरान इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, साहब ये तो वही पिछले लोगों की पुरानी कहानी और कंते की बातें और पुराने जो है अफसाने हैं, ये अफसाने हम भी तो पेश कर सकते हैं। ये दरअसल उस वाक्य की तरफ इशारा है, नजर बिन हारिस के वाक्य की तरफ, जिसे हमने याद पड़ता है कि चार साल पहले हमने अर्ज किया था जबकि यहाँ पहला हमारा प्रोग्राम चल रहा था, सूरह लुक्मान पर जब हम पहुंचे थे तो वहां बताया गया था कि सूरह लुक्मान में ये बात आती है कि नजर बिन हारिस एक बड़ा ताजिर आदमी था और वो उस जमाने में इंटरनेशनल टूर किया करता था, गोया कि ईरान और मिस्र वगैरह वगैरह वो जाता था। जब उसने देखा कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक बढ़ रही है और लोग कुरान से मुतासिर हो रहे हैं, तो कुरान के प्रोग्राम से लोगों को रोकना ये उसका मकसद था। ये शैतानी कुवत और ये शैतान नुमा इंसान हमेशा इस तरह से करते हैं कि कुरान लोगों के कानों के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर उतरने ना पाए। तो उसने बैठा और सोचा और एक चाल चली कि साहब लोगों को कुरान से कैसे रोका जाए। उसके बाद उनके शूरा ने ये मशवरा दिया उन्हें कि तुम जाओ और कहानी किस्से के असफंदियार और रुस्तम के जो कहानी और कंते और फिरदौसी के जो पुराने जमाने के नकमे और इस तरह की जो नज़में पाई जाती थी वो खरीद कर ले आओ। तो गया ये मिस्र और ईरान और वहां से पुराने किस्से और कहानियां ले आया और बेहतरीन लौंडियों को, मुगैनों को, गाने वाली लड़कियों को रखकर जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरफ मजलिस सस्ती थी पुराने मजीद की, तो उसका काउंटर करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, उसके असरात को बढ़ने से रोकने के लिए दूसरी तरफ ये अपनी मजलिस सजाता था नजर बिन हारिस और उसके जरिए से कहता था कि साहब लकुलना मिस्ल हाज़ा, हम भी इसकी तरह पेश कर सकते हैं, इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पिछलों की कहानियां हैं, लो हम भी सुनाते हैं। अब इधर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस और उसका तोड़ पैदा करने के लिए और इस तरह के लोग मजालिस तैयार करते थे, उसमें कहानियों की जो کہانی اور قصوں کی جو کتابیں پرانے زمانے کی ہوتی تھی اسے لا کر ترانوں کی شکل میں ترنم سے لوگوں کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو قرآن سے روکا جائے. یہ اس زمانے کی سازش تھی. آج بھی قرآن مجید کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید کو اگر اپنی اصل حیثیت میں لوگ اس کی روح اور اس کے اسپرٹ کے ساتھ سمجھ لیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے آر آ نہیں سکتی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن مجید کو سوچنے سمجھنے کے خلاف کفار مشرکین کی جہاں تدبیریں اور چال ہیں وہیں خود مسلمانوں کے اندر بھی یہ ٹریجڈی ہے کہ قرآن مجید کو سوچ اور سمجھ کر پڑھنے کی وہ اجازت نہیں دیتے. یہ ایک ہماری ٹریجڈی ہے, یہ ہمارا المیہ ہے کہ قرآن مجید کے متعلق ہم نے اپنا نقطۂ نظر بہت ہی آندھا کر لیا اور ہمارا یہ نقطۂ نظر قرآن سے میل نہیں کھاتا. آج بھی قرآن مجید وہ انقلابی کتاب ہے, ایک سوشل ریولیوشن کی کتاب ہے. اس کتاب کا علم بردار کوئی جماعت, کوئی تحریک, کوئی پارٹی اٹھے, کوئی فرد اس کتاب کو تھام کر اٹھے تو اس کی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا اور دنیا کی بھی وہ بدل کر رکھے گا. لیکن کیا کریں, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا مصرف ہمارے پاس وہ نہیں ہے. سوشل ریولیوشن کی کتاب ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یہ صرف ہمارے پاس کتاب تلاوت ہے, کتاب ہدایت نہیں. یہ صرف ہمارے پاس کتاب برکت ہے, کتاب حرکت نہیں. اور اس سے نہ ہم حرکت پاتے ہیں اور نہ اس سے ہم ہدایت پاتے ہیں. خوب مزے لے لے کر پڑھنا, جھول جھول کر پڑھنا, ڈول ڈول کر پڑھنا, یہ تو ہم نے وظیفہ بنا رکھا ہے. لیکن اس کتاب کو آپ لے کر اٹھیے تب دیکھیں کہ کس طرح سے کفار مشرکین مخالفت کرتے ہیں, تب دیکھیں کہ آپ کو صحیح معلوم ہوگا کہ قرآن مجید پر آپ اس وقت چل رہے ہیں. ورنہ آپ ٹھنڈے ٹھنڈے ایک دو فرائض پر عمل کرتے ہوئے چلیں گے تو دنیا آپ کو جو ہے دنیا کے باطل حکومتوں کے زمینوں پر شکن ہرگز نہیں آئے گا. لیکن آپ قرآن مجید کو لے کر اٹھیے تو تب معلوم ہوگا کہ دنیا جو ہے آپ کی تیور بدل جائے گی اور آپ کے لوگ مخالف ہو جائیں گے. تو ایک قطب شہید رحمتہ اللہ علیہ نے بہت درد مند لہجے میں انہوں نے لکھا ہے, میں یہاں قرآت کی مجالس کے سلسلے میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. سید قطب شہید جب بات کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں تو گویا کہ مصر کے ماحول میں وہ لکھتے ہیں بات, میں انڈین کانٹیکس میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. مصر کے کانٹیکس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے خلاف روکنے کے لیے نظر بن حارث کو اسپندیار اور رستم کے کہانیاں اور نغمے لا کر, گانے لا کر, گویوں کو رکھ کر وہ گواتا تھا, اس سے لوگوں کو پڑھواتا تھا اور اس سے قرآن سے روکتا تھا. لیکن ہمارے مسلمان حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مصر کے حکمرانوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ مصر کے حکمران جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان خاندانوں میں پیدا کیا لیکن ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت نہیں, ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں, وہ قرآن مجید کو دنیا میں نافذ کرنے کے بجائے لوگوں کو قرآن سے روکنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ان لوگوں نے اپنا رکھا ہے وہ قرآت کی مجلس سجاتے تھے اور حکومت کی طرف سے ان کا اس کا انتظام ہوتا اور لوگوں کو جمع کرتے, زبردست ترنم سے پڑھایا جاتا, لوگ خوب جھوم جاتے, جھوم جھوم کر سنتے. یقیناً قرآن مجید کی قرآت اور تلاوت میں ایک اثر ہے, اس سے انکار نہیں کر سکتے ہم. لیکن قرآن مجید صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ سال میں ایک مرتبہ آپ کمپٹیشن رکھوائیں, دنیا کے سارے قاریوں کو جمع کریں اور پھر وقت کا مملکت کا بادشاہ اور شاہ مصر خود آئیں اور لوگوں کو سندیں عطا کریں, سرٹیفکیٹس عطا کریں. صرف قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا. سید قطب شہید کہتے ہیں کہ شاہ مصر کی یہ چالاکی ہے کہ نظر بن حارث تو کوئی اور نغمے لا کر لوگوں کو قرآن سے روکتا تھا, یہ مکار یہ عیار حکمران ایسے نکلے کہ لوگوں کو قرآن سے روکنے کے لیے قرآن ہی کو استعمال کیا جاتا ہے اور قرآن سے بہترین ترنم سے پڑھوا کر وہ گویا کہ اپنی باطل حکومتوں کے لیے جواز حاصل کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے بھی قرآن کی خدمت کی. یہ کون سی اسلامی تحریک؟ سید قطب شہید کی تحریک, حسن البنا کی تحریک, اخوان المسلمین, یہ کیا قرآن کی خدمت کریں گے؟ قرآن کی خدمت تو ہم نے کی, دیکھے کتنے فلائٹس پر ہم نے خرچ کیا, لوگوں کو جمع کیا, بہترین قرآن کا کمپٹیشن کیا, لاکھوں کروڑوں روپے ہم نے خرچ کیے, گویا ہم بھی تو قرآن کے خادم ہیں. اس طرح سے وہ لوگوں کو قرآن کی اصل اسپرٹ اور روح تک پہنچنے سے روکتے ہیں اور صرف اس طرح کی مجلسوں کو سجا کر گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا. یہ قرآن مجید کا حق ادا کرنا نہیں ہے, قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ آپ اسے لے کر اٹھیں تو کفار مشرکین جیسے کہ مکے میں مخالفت کرتے تھے آج بھی مخالفت ہوگی اور پھر یہ قرآن مجید ان کے دلوں کے اندر گھر کرتا چلا جائے گا. فرمایا کہ یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ نادا اللہ ساتر الاولین, اس کے بعد فرمایا یہ کفار و مشرکین قرآن مجید کی مخالفت کرتے رہے اور اس کے بعد تم مکے سے جب نکل کر چلے گئے تو ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. کتنی بدبختی ہے, ان کی شقاوت ہے کہ ان لوگوں نے دعا کی تھی, وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً, اے پروردگار یہ جیسے محمد کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے گویا کہ تیری طرف سے نازل کرتا کتاب ہے, باقی اگر یہ تیری طرف سے نازل کرتا کتاب ہے تو ہم پر ذرا پتھر برسا دے, ہم پر کوئی عذاب لیا. تو اس طرح کی شقاوت, انسان جب شقی ہو جاتا ہے تو خدا سے بھی بدبختی کے ساتھ گفتگو کرنے میں شرماتا نہیں اور ایسی گفتگو کر جاتا ہے. تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار باقی اگر یہ محمد جیسا کہ کلیم کرتے ہیں کہ قرآن اللہ تیری طرف سے نازل کرتا کتاب ہے تو ہم پر پتھر برسا دے, ہم پر کوئی عذاب نازل کر دے. تو اس طرح سے وہ گویا کہ اللہ کو چیلنج کرتے تھے, اللہ کے ساتھ شیخیں بگاڑتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں ہے پکڑتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور کیسے پکڑا, فرمایا کہ دیکھو ہم عذاب تو نازل کر سکتے تھے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے مدینے میں ہیں مکے میں ہیں لیکن ہم نے عذاب اس لیے نہیں نازل کیا. قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ جب بھی کوئی نبی کسی قوم کے اندر ہو تو اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. قوم سے نبی کو الگ کر لیا جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. عذاب کے دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کے فالوئرس اگر خلیل تعداد میں ہوں تو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس شہر کو خالی کرو. حضرت لوط خالی کر گئے, حضرت شعیب خالی کر گئے, حضرت ہود خالی کر گئے, حضرت صالح علیہ السلام خالی کر گئے. ان کی ایک مائنورٹی ان کے ساتھ تھی تو اللہ نے ان کو بچا لیا, باقی ساری قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیا. لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے مختلف تھا. آپ کے ساتھ مائنورٹی نہیں بلکہ ایک اچھی خاصی تعداد عرب کے لوگوں کی, مکے کے لوگوں کی آپ کے ساتھ تھی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول کے ہوتے ہوئے اس شہر پر عذاب تو نہیں نازل کر سکتا, نکالا. نکالنے کے بعد عذاب کی دوسری شکل یہ ہے کہ مسلمانوں کے تلوار کی زد میں یہ آئے, ان کی گردے مسلمانوں کے ہاتھ سے کٹے, یہ عذاب ہے ان کے لیے. تو کہا قرآن نے کہ وما کان لیعذبہم وانت فیہم, ہم عذاب نازل کرنے والے نہیں ہیں. یہ تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار پتھر برسا دے. ہم پتھر برسا سکتے ہیں لیکن تم مکے میں تھے اس لیے ہم ہاتھ روکے ہوئے تھے, لیکن مکے سے تم نکل گئے تو ہمارے عذاب کی یہ دوسری قسم کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے انہیں پٹوانا چاہتے ہیں, تو لہذا یہ پٹ گئے. اس کے بعد فرمایا کہ وما لہم الا یعذبہم اللہ وہم یسدون عن المسجد الحرام وما کان اولیاءہ ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون. تین ان کے پنے بتائے گئے جرائم, کفار و مشرکین کے جرائم اہل قریش کے ساتھ. ان کو اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں نازل کرے گا؟ ہاں پتھر تو نہیں برسایا مکے میں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے پٹوایا ضرور بدر میں, اور مزید پٹیں گے, یہ مزید ان کو مار کھانے کے مواقع آگے آ رہے ہیں. ان کے جرائم میں سے جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے, فرمایا کہ ان کا سب سے بڑا جرم لوگوں کو کعبۃ اللہ سے روکتے تھے, لوگوں کو مسجد سے روکتے تھے, لوگوں کو حرم شریف سے روکتے تھے. اس سے بڑا گناہ اور اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مجاور متولی, حرم شریف کے مکے کے متولی کہتے ہیں, لیکن کہیں کسی متولی کا یہ شان ہے کہ لوگوں کو جو اس مسجد میں عبادت کے لیے آنے سے روکے؟ یہ اس کی شان ہے کیا؟ نہیں, بہت غلط بات ہے. کہا کہ ان لوگوں کا شیوا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو حرام میں آ کر طواف کرنے عبادت کرنے سے روکتے ہیں. روکنا تو درکنار, بہت دور کی بات, گویا کہ مکے میں ان کا وجود برداشت نہیں کیا گیا اور مسلمانوں کو اٹھا کر پھینک دیا گیا, نکال دیا گیا, اور مجبور ہو کر مسلمانوں کو حرام مسجد حرام کو اور کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر اور مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر جانا پڑا. اس سے بڑا گناہ ان کا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکیں. یہ متلیوں کی شاہ نشان بات نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دوسرا ان کا جرم یہ ہے کہ ان کو بڑا زام ہے اپنے آپ کو متولی ہونے کا, مسجد کے متولی ہونے کا یہ زام ہے ان کو کہ گویا کہ یہ خدا کے گھر کی متولی شپ کر رہے ہیں, حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں, حاجیوں کی مدد کر رہے ہیں, حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو. خدا کے گھروں کی متولی شپ کے لیے سب سے اہل ترین لوگ کون ہیں؟ ہمارے یہاں جیسے تصور ہے یہ بھی نہیں ہے جو سب سے بڑے پیسے والے ہوں, سب سے بڑے ٹینری کے اونر ہوں, سب سے بڑے جو ہے بوڑھے اور بزرگ بڑے خاندان کے, یہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ متولی شپ کے لیے جو سب سے بڑی صلاحیت ہے وہ یہ کہ متقی ہوں, اور قرآن مجید جس مقصد کے لیے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس دین کو بھیجا ہے اس دین کو غالب کرنے کا کی تمنا جو رکھتے ہوں, اور جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہو, اور جو دین کے ریوائیول کے لیے جو لوگ کوشش کر سکتے ہوں, یہی سب سے بہتر متقی لوگ ہیں اور یہی متولی ہونے کے قابل ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ تم ہی تزام ہے متولی ہونے کا کعبۃ اللہ کے, حالانکہ متولی سب سے بہتر ہو سکتے تھے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابہ اکرام یہ اس بات کے قابل تھے کہ مکہ ان کو ملتا, لیکن تم نے ان کو مکے سے روک رکھا ہے, تم نے حرام سے اس کو روک رکھا, مسجد حرام سے انہیں روک رکھا ہے, تو تمہارا یہ دوسرا جرم ہے. اور تیسرا جرم, تیسرا جرم یہ ہے کہ تم اتنے عقل کے مارے ہوئے ہو کہ یہ کعبۃ اللہ جس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا ہے اس سے تم ناواقف ہو چکے ہو. معلوم ہونا چاہیے کہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. اے پروردگار, میں اپنے نسل میں سے ایک کو, ایک حصے کو, گویا کہ حضرت اسحاق کو تو ادھر لے گئے, حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو ہم یہاں چھوڑ جا رہے ہیں, پروردگار میں اپنے خاندان کے ایک حصے کو یہاں چھوڑ جا رہا ہوں اس وادی ذی ذرا میں, اس ایسی جگہ پر جہاں صرف صحرا ہی صحرا ہے, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں, یہاں کوئی کھیتی باڑی کا انتظام نہیں, ایسے سنسان وادی میں پروردگار میں اپنی نسل کو چھوڑے جا رہا ہوں. کس لیے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ, پروردگار نماز قائم کر سکیں اس کے لیے میں یہاں اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے تو اس کعبہ کو بنایا نماز کے قیام کے لیے, لیکن تم کمبختوں نے کیا کیا؟ نماز کی شکل ہی بدل دی, نماز کی حیت ہی بدل دی, نماز کی اصل جو پوزیشن جو اس کو مست کر دیا. کفار و مشرکین کی نماز کیا تھی؟ ان کی نماز یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی چوکٹ پر سر رکھتے اور اس کے بعد سیٹیاں بجاتے, سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. قرآن نے کہا وما کانا صلاتم عند البیت الا مکاء و تصدیا, تمہاری نماز کیا ہے؟ تمہاری نماز اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا, یہ بھی کوئی عبادت ہے. مفسرین نے لکھا اس جگہ, قرآن مجید کا انداز دیکھنے کے قابل ہے کہ قرآن نے اس جگہ کوئی علمی دلیل پیش نہیں کی ان کے نماز نہ ہونے پر, گویا کہ یہ عبادت نہیں ہے, یہ تمہارے عبادت کا طریقہ اسلامی طریقہ ہو نہیں سکتا, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہو نہیں سکتا, یہ واضح کرنے کے لیے قرآن نے کوئی دلیل نہیں پیش کی, کوئی علمی دلیل نہیں, کوئی منطقی دلیل نہیں. اس لیے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ عبادت کی ظاہری شکل سے ہی ایک آدمی بھانپ لے سکتا ہے کہ یہ خدا کی عبادت ہے کہ نہیں ہے, صرف ظاہری شکل سے محسوس ہو جاتا ہے. نہ ہنجار لوگ نہ بیکار لوگ جو بے غیرت کام کرتے ہیں اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ عبادت ہے. تو قرآن نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں کی دی, اس لیے کہ اتنا اوچھا طریقہ کہ سیٹی بجانا, تالیاں پیٹنا, ہنگامہ کرنا, یہ کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ عبادت ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور آیت نازل نہیں کی اس کی عبادت نہ ہونے پر. بس یہ بات کافی ہے کہ اتنے گویا کہ نچلی سطح کی کوئی عبادت خدا کے یہاں نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں تو قرآن نے جو کہا, کیا اس کے مترادف ہم بھی حرکتیں نہیں کرتے مسلمانوں کے اندر؟ مسلمانوں کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جسے ہم نے عبادت میں شامل کر لیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم لوگ شہر وانی باڑی میں رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہاں بہت سے خرافات نہیں ہیں. اس سے تھوڑی دور آپ چلے جائیے تو کن کن چیزوں کو لوگ نے عبادتوں میں شامل کر رکھا ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے تو باغ ڈالنا, بچپن میں ہم لوگ بھی دیکھتے تھے وانی باڑی میں, مطلب میرے خیال سے آج کل کے بچے تو دیکھے نہیں ہوں گے باغ کسے کہا جاتا ہے, لیکن باغ ڈالنے کا ایک رسم تھا, اس کا ایک یہ تھا. پھر اس کے بعد محرم کا جو مہینہ آتا ہے تو آج بھی شہر حیدرآباد کے اندر, شہر لکھنؤ کے اندر بہت بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں, تعزیے, اپنے آپ کو پیٹنا, زد و کوب کرنا, اور پھر تعلیم کا کھیل کہتے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں لوگ؟ ان سب کو مذہبی چیزوں میں شامل کر لیا لوگوں نے. اور کفار و مشرکین دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ صاحب جس طرح سے وہ کیا کہتے ہیں کہ سونڈ والا خدا کون ہے, گنیش, گنیش چترتھی میں جو کچھ ہوتا ہے ویسا ہی مسلمانوں کے محرم کے مہینے میں ہوتا ہے. اگر آپ نے گنیش چترتھی بھی, چونکہ یہاں بہت ونائک چترتھی جسے کہا جاتا ہے, گنیش کی پوجا اور فیسٹیول تمل ناڈو میں بہت زیادہ زوروں پر نہیں منایا جاتا, اگر آپ کو گنیش کے پوجا کے زمانے میں بامبے یا پھر اتر پردیش وغیرہ جانے کا موقع ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہنگامے کے ساتھ اس عید کو مناتے ہیں لوگ. اسی طرح سے مسلمان بھی لکھنؤ میں اور حیدرآباد میں اور دیگر شہروں میں محرم کی گویا کہ سو کالڈ عید, انورٹڈ کماس میں رکھے, محرم کی عید مناتے ہیں. ساری خرافات, ساری بدعت, اور لوگ اس کو دین کا درجہ دیتے ہیں, عبادت کا درجہ دیتے ہیں. اور یہ زد و کوب کرنا, یہ تازیانے لگا لینا, یہ اپنے بدن کو چھل لینا, یہ کوئی عبادت ہو نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, صرف ظاہری چیز دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادت ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ خدا کی عبادت میں وقار, شائستگی, عظمت, خشوع, خضوع, متانت, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور جو چیزیں متانت کے خلاف, وقار کے خلاف, عظمت کے خلاف ہوں وہ ہرگز ہرگز عبادت نہیں ہے. اسی طرح ہم نے پہلے ہی بتایا تھا, آپ کو معلوم ہوگا درگاہوں میں چلے جائیے تو ان کی جو عبادت ہے ویسی ہی عبادت درگاہوں میں بھی ہوتی ہے کہ لوگ جا کر ولی کے آستانے پر چوکٹ پر سر رکھتے ہیں. بالخصوص عورتیں کرتی ہیں اس طرح سے, ہماری وانی باڑی کی عورتیں تو یہ سب ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں گی. ذرا آپ آگے نکل جائیے اور کرناٹک میں چلے جائیے, بغل کی ریاست, کہیں دور بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ترپتر سے آگے چلے جائیے, کشنگیری وغیرہ کے راستے میں چلے جائیے تو معلوم ہوگا کہ لوگ کتنے غلط کام کرتے ہیں اور سب کو مذہب کا درجہ دے رکھا ہے. چوکٹ پر سر رکھنا, چیخنا, چلانا, آہ بکا کرنا, یہ لوگ چیختے چلاتے ہیں اور کفار و مشرکین سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں عبادت نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے متصوفین میں, صوفیہ میں سے, جو اچھے صوفیہ ان کی بات نہیں ہے, جو غلط کا قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے, ہنگامہ کرنا, یہ سب عبادتوں میں شامل نہیں ہے. تو قرآن نے کہا کہ تمہارے یہ تین جرائم ہیں, ایک تو تمہارا جرم یہ ہے کہ تم مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہو, دوسرا جرم یہ ہے کہ تم ہزام ہے کہ تم متولی ہو کعبۃ اللہ کے حالانکہ تم اس کے حقدار نہیں ہو, اور تیسرا یہ ہے کہ تمہاری نماز کی صورت دیکھو, تمہاری نماز کی حیت دیکھو کہ تم نے اس کے چہرے کو مسخر رکھ دیا ہے پھر بھی تمہیں یہ تصور کہ تم بڑے نمازی ہو, بڑے دیندار ہو. تو قرآن نے کہا کہ ان کی یہ ساری حرکتوں کی وجہ سے ان کو اللہ نے پٹوایا بدر کے موقع پر. پھر فرمایا کہ الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تكون علیہم حسرۃ ثم یغلبون. فرمایا کہ اسلام کو روکنے کے لیے انہوں نے پیسے خوب جمع کیے, بدر کی چڑھائی کی, مسلمانوں پر چڑھائی کی, اور بدر کے میدان میں یہ لوگ لے آئے اپنی ساری قوتوں کو جمع کر کے, اپنی ساری پونجی کو جمع کر کے. تو کہا کہ اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنے پیسے خرچ کیے, انہوں نے اپنا مال لگایا. پھر قرآن جو ہے صرف ماضی کے الفاظ سے استعمال نہیں کیا، حال کا صیغہ بھی استعمال کر کے کہا فسینفقونھا، مزید خرچ کرتے رہیں گے، آج بھی لوگ خرچ کرتے ہیں اسلام کی راہ روکنے کے لیے، اسلام کو غالب آنے سے روکنے کے لیے اس زمانے میں بھی لوگ پیسہ خرچ کرتے رہے، قرآن کہتا ہے مزید لوگ خرچ کرتے رہیں گے، لیکن جتنا اسلام کے خلاف یہ لوگ پیسہ خرچ کریں گے انہیں آگے چل کر معلوم ہوگا کہ سوائے حسرت کے کوئی اور چیز ان کے ہاتھ نہیں آئے گی، اور سوائے مغلوب ہونے کے انہیں کوئی اور چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ حالانکہ کچھ دنوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ غالب ہے، مغربی تہذیب غالب ہے، اور اسلام جہاں جہاں ابھر رہا ہے انہیں روکنے کے لیے اسلام امریکہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ مثلاً اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ مصر کے اندر صاحب اخوان المسلمین کو آنے سے روکا جائے، اسلامی تحریک کو آنے سے روکا جائے، تو اپنے چیلے چانٹوں کو لگاتا ہے اور وہ اس طرح سے ٹٹو بن کر، ان کے خدمت گزار بن کر، باج گزار بن کر امریکہ کے لوگ وہاں حکمرانی کرتے ہیں۔ اور کیسے خریدتا ہے امریکہ، کیسے خرچ کرتا ہے اسلام کو روکنے کے لیے؟ خوب فائنانس دیتا ہے، خوب جو آئی ایم ایف سے لون سینکشن کرواتا ہے، سیمنٹ سویس کنال انڈسٹریل لون امریکہ نے جب دیا تو بڑے پیمانے پہ دیا اور بہت منیمم ریٹ آف انٹرسٹ پر دیا۔ وہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ وہاں مصر میں اخوان المسلمین بڑی تیزی سے ابھر رہی تھی، ہر جگہ سے اسی طرح سے۔ ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ سوڈان میں جب جارج بش اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، تو وہ آیا اور وہاں کا جو اس وقت کا ذمہ دار تھا، میں اس کا نام بھولتا ہوں، اس سے آ کر انہوں نے اگریمنٹ کیا اور بتایا کہ دیکھو تم دو کام کرو، ایک تو وہی کہ حسن ترابی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلامک جو اکنامک سسٹم جو بلڈ اپ ہو رہا ہے سوڈان کے اندر، ان دو چیزوں کو اگر تم ختم کرو گے تو ہم بڑی مقدار میں ہم تم کو لون عطا کریں گے۔ اور وہی لون لینے کے لیے بیچارہ اڑا امریکہ، اور جیسے ہی ادھر امریکہ کے لیے اڑا، ادھر جو بغاوت ہو گئی اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی سوڈان کے اندر۔ یہ پیسے خرچ کریں گے لوگ ہمیشہ سے اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے، اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے۔ کفار مشرکین ہمیشہ سے پیسے بہایا کرتے تھے اور آج بھی بہا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان کے پیسوں کو لٹانا انڈیلنا کوئی کام نہیں دے گا، ایک تو سوائے حسرت کے نہیں کچھ نہیں ملے گا، اور دوسرا یہ کہ ان قریب یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے والذین کفروا الی جہنم یحشرون، سارے کافروں کو، سارے کفار کو، دور قدیم کے بھی، دور جدید کے بھی، ہندوستان کے بھی، امریکہ کے بھی، سارے کفاروں کو جو اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہوں، سب کو خدا تعالیٰ گھیرے گا، جمع کرے گا، ہانکے گا، ہانک کر جہنم میں داخل کرے گا۔ اور قرآن بڑے اچھے انداز سے، تنزیہ انداز سے کہتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ ساری جو لڑائیاں، یہ بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، اور پھر مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو کشمکش دنیا میں جاری ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو طیب ایلیمنٹ ہے، جو پاک ایلیمنٹ ہے وہ الگ ہو جائے، جو خبیث ایلیمنٹ ہے وہ الگ ہو جائے، پھر خبیثوں کو ہم خبیثوں پر جمع کرتے جائیں گے، جس طرح سے ایندھن جلانے کے لیے، یا پھر ہمارے پاس جو الاؤ کودتے ہیں یہ بھی غلط چیز ہے، لکڑیوں پر لکڑی جمع کر دیا جاتا ہے، پھر بیچ میں سے مزید تیل ڈالا جاتا ہے، اور پھر خوب لکڑیوں کو اوپر اوپر جوڑ دیا جائے اور آنچ بتایا جائے، تو پھر آگ کو لگنے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے کہ ہر طرف سے ایندھن ہی ایندھن۔ قرآن کہتا ہے ہم سارے کافروں کو تہ بتہ جمع کریں گے، سارے کافروں کو قیامت کے دن دوزخ میں دھکیلنے سے پہلے تہ بتہ جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد لیئر پر لیئر جمع کرنے کے بعد ہم کو سارے لوگوں کو جمع کر کے ہم اس گندے پلیت کو جہنم میں جھونک دیں گے تاکہ آگ پکڑنے میں آسانی ہو۔ یہ قرآن اس لیے کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے کفر اور باطل کی فطرت ایک ہے، قدیم ہو کے جدید، سارے لوگوں کو ایک ہی قطار میں جوڑا جائے گا، جوڑنے کے بعد انہیں آنچ لگا دی جائے گی اور ان کی ساری کیے کرائے کو غرق کر دیا جائے گا اور جہنم میں انہیں جھونک دیا جائے گا۔ پھر قرآن کا انداز دیکھیے، بڑا پیارا انداز، قرآن کہتا ہے قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے کفار مشرکین۔ یہاں کفار کو خطاب نہیں کیا گیا، اللہ کے رسول سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہو اگر ابھی بھی وہ بات آ جائیں اپنے کرتوتوں سے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا پائیں گے، لیکن پھر اگر وہ یہی رویش اختیار کریں، اسلام کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کریں، تو انہیں بتا دو کہ فقط مذہب سنت الاولین، سابقہ انبیاء کے ساتھ، ان کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ تمہارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، بتا دو ان لوگوں کو کہ اگر وہ استغفار کریں، توبہ کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ سابقہ امتوں پر جس طرح عذاب لے آیا اس طرح سے انہیں بھی پکڑے گا۔ اس کے بعد بہت اہم آیت آتی ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، لڑو ان لوگوں سے، قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے، حتی تکون، حتی کہ یہاں تک کہ دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے، اس کے لیے جہاد کرو، لگاؤ اپنی محنت۔ اور پھر قرآن کہتا ہے ویکون الدین کلہ للہ، اور اللہ کا دین سارے کے سارا صرف اللہ کے لیے ہو جائے یہاں تک کہ تمہیں لڑنا ہے۔ یہ گویا جہاد کے سلسلے میں بہت اہم ترین آیت ہے۔ جہاد کیوں اسلام میں فرض کیا گیا، جہاد کی غایت کیا ہے، جہاد کا غرض کیا ہے، جہاد کا مقصد کیا ہے، اس آیت کے اندر بتایا گیا۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ بھی ہے قرآن مجید کو سمجھنے اور ان آیاتوں کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ دور جدید میں جیسا کہ محترم ہمارے یوسف صاحب نے بتایا تھا کہ بہت مظلوم الفاظ میں سے لفظ جہاد بھی ایک مظلوم لفظ ہے, لفظ تقویٰ بھی ایک مظلوم لفظ ہے, بہت اس پر ظلم ہے, لوگوں نے اس کی صورت ہی بدل ڈالی, اس کے معنی کو کچھ سے کچھ بدل ڈالا اور اس کو ایک خون ریز جنگ, ایک قسم کی دہشت گردی اور تشدد کا نام دے دیا. حالانکہ قرآن میں جہاد کا جو نقطۂ نظر ملتا ہے یہاں بتایا گیا کہ جہاد کیوں کرنا چاہیے. جہاد اس لیے کرنا چاہیے, قرآن کہتا ہے کہ دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے, فتنے کو مٹانے کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا. فتنہ کیا چیز ہے, یہ اصل سوال ہے. فتنہ کو ڈیفائن کر لیا جائے تو پھر جہاد کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. مولانا ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ کی معرکۃ الآراء کتاب, خود ان کے مخالفین بھی جتنے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ اس کتاب سے زیادہ بہتر کتاب جہاد پر کوئی اور کتاب نہیں ہے. اور مخالفین بھی کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کی ساری کتابوں کو تو نہ پڑھو, ہاں اگر پڑھنا ہے تو الجہاد فی الاسلام اور پردہ کو پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں, یہ سارا ان کا مسئلہ ہے. ہم یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب الجہاد فی الاسلام آپ پڑھ لیجئے, تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ فتنہ سے مراد کیا ہے, فساد سے مراد کیا ہے. انہوں نے 8-10 مفہوم کو جمع کیا اور آخر میں بتایا کہ دنیا میں فتنے کا سبب, اصل سبب کیا ہے. دنیا میں فتنے کا اصل سبب وہ ہے کہ باطل حکومت. انسان پر بہت سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, اس کا گھر اثر انداز ہوتا ہے, اس کا معاشرہ اثر انداز ہوتا ہے, اس کی تعلیم گاہ اثر انداز ہوتی ہے, بہت سی چیزیں انسان پر اثر ڈالتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ انسان پر جو چیز اثر ڈالتی ہے وہ حکومت ہے. یہ ماننا چاہیے ہم کو کہ حکومت کے سامنے ہم گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور اس کا اثر ہم پر اتنا پڑتا ہے کہ لامحسوس طریقے سے ہم چاہتے ہوئے بھی ہم اپنی نئی نسل کو مسلمان نہیں بنا سکتے. آپ ماننا پڑے گا ہم لوگوں کو کہ آپ جتنا چاہیں مدرسے کھول لیجئے اور ایک نہیں 100-100 مدرسے کھول لیجئے, لیکن بہت سے طلبا تو جائیں گے ہائی اسکول اور کالج میں پڑھنے کے لیے, سارا نظام تعلیم کفار کا بنایا ہوا ہوگا اور ہم اپنی نئی نسل کو خدا سے دور کرتے چلے جائیں گے, اور جب وہ پڑھ کر وہاں سے نکلیں گے تو ملحد بن کر نکلیں گے, ایتھیسٹ بن کر نکلیں گے. اس لیے کہ ہم فزکس پڑھتے ہیں کہیں خدا کا نام نہیں, فورس آف گریویٹی پڑھتے ہیں کہیں خدا کا تذکرہ نہیں, ہم پودوں اور پتوں کے بارے میں تو پڑھتے ہیں لیکن کہیں خدا کا تذکرہ نہیں ملتا. یہ حکومت نظام تعلیم بناتی ہے, ہم اپنے بچوں کو نظام تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں. یہی وہ حکومت ہے جس کے ہاتھ میں پریس اور میڈیا ہے اور یہ گانے بجانے فلم نغمہ گوئی ٹی وی اور ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں. آپ کتنے دیندار بنا لیجئے, آپ اپنے بچوں کو نماز کے پابند بنا دیجئے, تہجد گزار بنا دیجئے, لیکن اس کا اثر اپنی نئی نسل پر ضرور پڑے گا, کیونکہ حکومت کے آگے مسلمانوں کی کتنی بھی بڑی جماعت کیوں نہ ہو لیکن مجبور ہے. حکومت کا اثر بہت زبردست ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ ایسے ہی آگے بڑھیے, آپ کا کتنا ہی کوشش کر لیں کہ صاحب بغیر سود کے بزنس کریں, لیکن حکومت اگر چاہے بزنس میں, حکومت چونکہ حکومت کفار کے ہاتھ میں باطل کے ہاتھ میں, تو سارے کا سارا نظام جو ہے گویا کہ سودی نظام ہے, اور آپ کتنا بھی تقویٰ اختیار کر لیں لیکن سود سے بچ نہیں پائیں گے. یہ گویا کہ حکومتوں کا بہت گہرا اثر آپ پر پڑتا ہے. اس کی ایک اور چھوٹی مثال میں دیتا ہوں. صاحب ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے باہر پرچیزنگ کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے, میں اس مسئلے پر نہیں چھیڑ رہا ہوں, لوگ میری بات کا غلط معنی نہ لیں, کہ صاحب امین الحسن نے مسجد ہدا میں کہا کہ عورتوں کو مارکیٹ بھیجنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہتا ہوں صاحب ہم اپنا جوش بتاتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر, ہم اپنا جوش بتاتے ہیں بند کمرے میں بیٹھ کر کہ عورتوں کو نہیں بھیجنا چاہیے, وہاں بھیجنا نہیں چاہیے, یہاں نہیں بھیجنا چاہیے, عورتوں کو جو گھروں کے اندر بند کر کے رکھنا چاہیے. لیکن حکومت تمل ناڈو نے یہ صرف یہ بتا دیا کہ مانی امباڑی جو ہے عورتوں کے لیے ریزرو کانسٹیٹیوئنسی ہے اور وہاں کی جو چیئر پرسن ہوگی وہ عورت ہی ہوگی, تو سارے آمنا و صدقنا کہہ کر گھٹنے ٹیک کر عورت ہی کو تو ہم نے بنایا چیئر پرسن. کس کو بنایا ہم نے, کسی کے اندر جو رہے گی, کسی کے اندر اتنی ہمت کے ساتھ اٹھ کر کہیں ہم اپنے بند کمروں میں مسجدوں میں تو کہہ لیتے ہیں کہ عورت یہ اور یہ کام کرنے نہیں دیں گے, لیکن حکومت کہے چاہے تو سب کچھ ہوگا. اور آپ ہزار دیندار بنے, ہزار تقریریں کر لیں, ہزار اس کی مخالفت کریں, پھر بھی آمنا و صدقنا کہتے ہوئے مجبوراً آپ کو بنانا ہی پڑے گا. عورتوں کے ریزرو کانسٹیٹیوئنسی میں آپ نے کھڑا کیا, کسی نے مخالفت نہیں کی, آپ سب نے ووٹ دیا اپنے اپنے عورت اپنے اپنے محلوں سے, عورتوں کو آپ نے گویا کہ اپنا ذمہ دار منتخب کیا, آپ قوام ہیں لیکن عورتوں کو آپ نے منتخب کیا, سب کچھ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت باطل کے ہاتھ میں ہے. حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کے ہاں خدا کا تصور نہیں, دین کا تصور نہیں, اسلام کا تصور نہیں, قرآن کا تصور نہیں, وہ من مانے کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ صاحب شراب حرام ہے فلاں قرآن نے کہا, لیکن حکومت لائسنس پر لائسنس دیتے چلے جاتی ہے اور دنیا میں شراب عام ہے, اور ہم قرآن مجید رکھ کر رمضان میں خوب ترنم سے پڑھتے ہیں لیکن قرآن نے کہا, بار بار کہا کہ شراب حرام ہے, ہم رمضان میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں کہ یہ شراب حرام مسلمانوں کے لیے نہیں سارے انسانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا, لیکن حکومت نے حلال کر رکھا ہے. قرآن نے زنا کو حرام قرار دیا لیکن ہر شہر کے اندر زنا کے اڈے قائم ہیں, زنا کے لیے لائسنسز دیے جاتے ہیں اور زنا کے لیے نئے پرچوں میں نئے انداز سے اس کا پرچار ہوتا ہے. صاحب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, صرف تقریر کر سکتے ہیں, اور خدا کی پناہ تقریر بھی نہیں کرتے ہم ان مسائل پر. ہمارے پاس تقریر کے لیے عنوانات ذکر, نماز, روزہ, جنت, دوزخ, دعا, اس کے علاوہ اور کوئی عنوان ہے ہی نہیں ہمارے پاس. حالانکہ قرآن نے ان سارے سبجیکٹس کو چھیڑا ہے, زنا کو چھیڑا ہے, سود کے عنوان پر گفتگو کی ہے, تعلیم کے عنوان پر گفتگو کی ہے, کتنے عنوان پر گفتگو کی ہے. قرآن کہتا ہے, قرآن کا نقطۂ نظر یہی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے بالمقابل کوئی اور دین دنیا میں نافذ ہو جائے اور انسان خدا کی شریعت سے آزاد ہو کر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت کرنے لگے تو اسی کو قرآن فتنہ کہتا ہے. یہ ایسا فتنہ, فتنہ ہمارے نزدیک کیا ہے, مسجد میں بغیر اجازت کے کوئی آدمی تقریر کر لے, کیا بھائی فتنہ مچا لے کہ نا مسجد کے اندر, کوئی مولوی صاحب غلط بات کہہ دیں تو ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور اس کی اصلاح کر دیں تو کہا جاتا ہے کہ ناماخذ بیٹھو, فتنہ کیا برپا کر رہے ہو مسجد کے اندر. وہ کہ فتنہ یہ کہ آدمی اپنی آزادی کا استعمال کر لے, تو یہاں فتنہ کا معنی استعمال ہوتا ہے. فتنہ ان معنوں میں قرآن نے استعمال نہیں کیا, قرآن نے لفظ فتنہ استعمال کیا. وہ فتنہ یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ کی شریعت کے بالمقابل انسانوں کا قانون اور انسانوں کی شریعت چلنے لگے تو کہا کہ یہ فتنہ ہے. اور قرآن کہتا ہے لڑو, جہاد کرو, اپنی ساری قوت کو لگاؤ حتیٰ کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے, گویا کہ یہ پس منظر بدل جائے. قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے, عقیدے کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے, لیکن حکومت کے معاملے میں یقیناً زبردستی ہے. وہ اس وجہ سے کہ دنیا میں جب تک باطل کے ہاتھوں میں حکومت ہوگی وہ انسانوں کو نیک راستے پر چلنے نہیں دیں گے, وہ انسانوں کو قرآن سمجھنے نہیں دیں گے. قرآن کے مطابق دنیا میں اسلام کا نظام نہیں چلے گا. دنیا میں سود عام ہوگا, شراب عام ہوگی, جوا عام ہوگا, زنا عام ہوگا, ظلم عام ہوگا, عدل مٹ جائے گا, دنیا کے اندر اونچ نیچ اور سوشل آرڈر جو ہے ڈسنٹیگریٹ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں باطل حکومت کر سکتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لو, لے لینے کے بعد لوگوں کو آزادی ہے, آپ ماحول پیدا کرو, پھر لوگ اسلام چاہے تو قبول کریں چاہے تو نہ قبول کریں. لا اکراہ فی الدین, اب دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے, عقیدے کو قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں ہے, لیکن لوگوں کو عقیدے تک آنے سے روکنے والی حکومتوں ہٹا دو, اپنی جگہ سے ختم کرو اور اپنے ہاتھ میں باغ ڈور کو سنبھالو. تو یہ اصل میں نظریہ ہے جہاد کا. اور جہاد سے مراد ہمارے کم فہم کم عقل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بی جے پی کے کارکنوں کو بی ایچ پی کے کارکنوں کو مارنا جہاد سمجھتے ہیں. دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ حتی لا تکون فتنہ, فتنہ ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے. اس ملک کے اندر فتنہ ختم کرنے کا نظریہ لے کر کوئی جہاد تھوڑی کرتا ہے. یہاں جہاد کرتے ہیں گویا کہ وہ کیا کہیے کہ اکاؤنٹ کا جو لسٹ ہے وہ پورا کرنا ہے. صاحب کسی شہر کے اندر اتنے مسلمان مارے گئے تو اتنے ہندوؤں کو مارنا چاہیے, یہ گویا بیلنس شیٹ تیار کرنے کے لیے جو لڑائی اور جھگڑے ہمارے مسلمان کر رہے ہیں, بیلنس شیٹ تیاری کا نام جہاد نہیں ہے. جہاد یہ ہے کہ دنیا سے باطل کے ہاتھوں سے حکومت کو چھین لیا جائے اور اسلام کے ہاتھ میں دے دیا جائے. مسلمانوں کے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ مطلب مت سمجھیے آپ. مسلمان اگر آج کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اگر حکومت دے دی جائے تو ہم لوگ دو دن بھی نہیں چلا سکیں گے. اگر ہندوستان کی حکومت کسی بھی جماعت کو دے دی جائے تو دو دن بھی ہم چلانے کے قابل نہیں, اس پوزیشن میں نہیں. ہم اتنے ناکارے ہو چکے ہیں, ہم اتنے ٹیلنٹ سے خالی ہو چکے ہیں پوری مسلم امت. تو یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت آئے, حکومت آئے تو اللہ کے ہاتھ میں آئے, اللہ کے قانون کے مطابق دنیا بدل جائے. وہ کون لوگ آ کر حکومت کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ برہمین قوم ہی کو توفیق دے دیتا ہے, برہمین قوم ہی مسلمان ہو جاتی ہے, ان کے ہاتھ میں باغ ڈور چڑھی جائے, اس سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ دنیا میں باطل حکومتوں کے ہاتھوں میں قانون بنانے کا حق نہیں ہونا چاہیے. قانون بنانے کا حق, شریعت بنانے کا حق, لیجسلیشن کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہو, قرآن کو ہو, اللہ کے رسول کو ہو, اور اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق دنیا چلے. یہ مٹانے کے لیے اگر کوئی اپنی قوت لگاتا ہے تو یہ جہاد ہے. اس کے برخلاف کسی بھی کام کے لیے آپ خون بہائیں یہ جہاد ہرگز نہیں ہے. اور فرمایا کہ لا تکن فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. یہ ہے سب الٹیمیٹ غائے, کہ ایک تو فتنہ ختم ہو اور دوسرا ہے کہ دین صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے. دین کا مطلب ہم نے جیسے ہماری یہ غلطی ہے کہ دین کا مفہوم ہم صرف نماز روزہ سمجھتے ہیں, زکوٰۃ حج سمجھتے ہیں, یا کچھ مخصوص عبادتوں کا نام دین سمجھتے ہیں. قرآن مجید اٹھا کر آپ پڑھ لیں, میری اپنی بات نہیں ہے, کسی جماعت کی بات نہیں ہے, سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے. میں آپ کو حوالے دیتا ہوں, علامہ ابن قیم جوزی کی کتاب پڑھ لیجیے, علامہ ابن تیمیہ کی کتاب پڑھ لیجیے, حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ لیجیے. یہ تین کتابوں کے ہم حوالے دیتے ہیں دین کا کیا مفہوم بیان کیا ہے, آپ اٹھا کر دیکھیے. خاص کر حجت اللہ البالغہ پڑھ لیجیے تو اس میں معلوم ہوگا کہ صاحب دین صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج اور کچھ عیدین منا لینے کا نام نہیں ہے, بلکہ دین گویا کہ اللہ کی شریعت کا نام ہے. شریعت میں صرف نماز روزہ طہارت نہیں ہے صاحب، شریعت میں ساری چیزیں ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے. دین کا مطلب شریعت ہے، دین کا مطلب ملک کا قانون ہے. اسے سورہ یوسف اٹھا کر پڑھ لیجئے جس میں فرمایا گیا کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف کے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ ملک کے قانون کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کو پکڑ لیتا. یہ جہاں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پڑھ لیجئے ملک کے قانون کے لیے لفظ دین استعمال ہوا ہے، اور پھر شریعت کے لیے لفظ دین استعمال ہوا ہے. جو قرآن مجید میں کہا کہ مخلصین اللہ الدین ہونا پا ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ وذلک دین القیمہ. یہ دین قیم کیا ہے؟ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، یہ بھی دین ہے. اور پھر یہ کہ جو پینل کوڈ ہے، جو پنشمنٹ کا جو کوڈ ہے جسے پینل کوڈ کہا جاتا ہے، جو کرمنل لاس کا جو کوڈ ہوتا ہے، اس کوڈ کے لیے بھی قرآن نے لفظ دین استعمال کیا. سورہ نور اٹھا کر پڑھیے جس میں کہا گیا ولا تاخذہم رافۃ من دین اللہ، گویا کہ زانیوں پر کوڑے برساؤ، اور اس کوڑے کو برساتے ہوئے اس پینل کوڈ کے اپلیکیشن میں تمہیں ذرا برابر بھی رحم نہیں کرنا چاہیے. مارو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کے اندر، اس زمین کے اندر انسانوں کے حقوق پر دست درازی کی، انسانوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے، عورتوں کو انہوں نے مظلوم بنایا ہے. مارو ان لوگوں کو. اور یہ کوڑے برسانے کے لیے قرآن نے لفظ دین استعمال کیا. اب ہمارے پاس دیندار کا کیا مفہوم ہے؟ جو ان ساری چیزوں سے فرار اختیار کرے اور کسی ایک کونے میں جا کر بیٹھے، اسے ہم دین سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ میدان میں اتر کر آؤ، زانی کو مارو، یہ دین ہے. ملک کا قانون چلاؤ، یہ دین ہے. اللہ کے سامنے اطاعت گزار ہو جاؤ، یہ بھی دین ہے. شریعت، گویا کہ ٹوٹل قانون دنیا میں نافذ کرو، یہ بھی دین ہے. اور یہ ساری چیزیں میں نے علماء کی کتاب کے حوالے سے بتایا ہے، جس کسی کو بھی ڈاؤٹ ہو ان کتابوں کی طرف دیکھ لیں. تو قرآن نے کہا کہ وقاتلوہم، ان لوگوں سے لڑو، قتال کرو، جنگ کرو، جہاد کرو. کیوں؟ ایک تو دنیا سے فتنہ ختم ہو، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں دین صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے. گویا کہ شریعت صرف اللہ کی ہو، قانون صرف اللہ کا ہو، پینل کوڈ صرف اللہ کا ہو، اور سارا لیجسلیشن صرف اور صرف اللہ کا ہو. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورے کا پورا دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، خالص ہو جائے. آج پورا دین اللہ کے لیے نہیں ہے، صرف نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکات اللہ کے لیے، لیکن باقی ساری چیزیں اللہ کے لیے نہیں، بلکہ باطل حکومتوں نے اللہ کے قانون پر ڈاکہ ڈالا ہے، اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اللہ کی جو صفت رب ہے اس پر ڈاکہ ڈالا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کام کے لیے تم تلوار اٹھاتے ہو تو یہ جہاد ہے. یہ بھی ہم عرض کرتے چلیں، جہاد کا مطلب لوگوں نے غلط مفہوم لیا. جہاد صرف تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد میں لفظ جد و جہاد ہے. اصل میں آدمی انگلش میں اگر کہیں ٹو ایگزٹ ونس اٹ موسٹ انڈیور ان فردرنگ اے کاز، کسی مقصد کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو نچوڑ دینے کا نام جہاد ہے. یہ نیا مفہوم نہیں ہے، یہ بھی علماء نے لکھا ہے. ایک مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو نچوڑنا، کسی کے پاس لکھنے کی صلاحیت، کسی کے پاس بولنے کی صلاحیت، کسی کے پاس میڈیا کی صلاحیت، کسی کے پاس تعلیم کی صلاحیت، کسی کے پاس فلاں کی صلاحیت، ساری صلاحیتوں کو اللہ کے دین کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آدمی نچوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہاد ہے. اس جہاد کی آخری شکل قتال ہے، گویا کہ تلوار اٹھا کر گردن کاٹنا بھی اسلام میں ہے، اور جہاد کی یہ آخری شکل ہے. شروعات تو دعوت ہے، شروعات دعوت، لوگوں کو بلائیں گے، اور اختتام قتال ہے، تلوار لے کر لوگوں کے گلے کاٹیں گے. کب؟ جبکہ لوگوں نے انکار کر دیا ہو. آپ بتائیے کہ اس ہندوستان کے اندر ہم کیسے جہاد کر سکتے ہیں جبکہ ابھی تک ہم نے یہاں کے 82 کروڑ انسانوں تک اللہ کے دین کی دعوت نہیں پہنچائی ہے. آپ کس منہ کو لے کر جائیں گے اور کیسے ان لوگوں کے سروں کو کاٹیں گے جب تک کہ ہم نے یہاں دعوت کا کام انجام نہیں دیا. پھر قرآن کہتا ہے کہ جہاد کرنے کے لیے 2-3 شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کیے بغیر جہاد ہو نہیں سکتا. اور یہ فقہ حنفی کی میں حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں، حنفی مستق کے اندر یہ لازم ہے کہ ایک امیر کے تحت ہی جہاد کیا جا سکتا ہے. آپ بتائیے کہ پورا ہندوستان میں کوئی ہمارا امیر ہے؟ پورا ہندوستان چھوڑیے، پورے تمل ناڈو کے اندر کوئی امیر ہے؟ پورا تمل ناڈو چھوڑیے، پورے وانی مڑی کے اندر ہمارا کوئی امیر ہے؟ پورے وانی مڑی کو چھوڑیے، ہر محلے کے اندر کوئی ایسا امیر بتا دیجئے جس کے تقوی پر ہم قسم کھائیں، جس کی فراست، جس کی حکمت، جس کا مطالعہ، جس کی دور اندیشی، جس پر اسلام کا کمانڈ اتنا ہو کہ لوگ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں، کوئی بتائیے. یہ ساری چیزوں کے اہتمام کیے بغیر کیسے ہمارے نوجوان تلوار لے کر اٹھ سکتے ہیں اور کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ یہ حنفی فقہ میں یہ لازم ہے کہ ایک امیر کی عمارت کے بغیر جہاد ممکن نہیں ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، اور اس ذات اقدس کے تحت لوگ جمع ہوئے اور جہاد کیا، تو تب جہاد ہوا. یہ منتشر، ذرا تم منتشر، ٹڈی دلوں کی طرح ہو کر لوگ کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دوسری شرط فقہ حنفی میں یہ ہے، سورہ توبہ میں کہا گیا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. جہاد میں کون کامیاب ہوں گے؟ ایمان، پختہ ایمان. نمبر دو ہجرت، نمبر تین جہاد. یہ تین مرحلے بتائے گئے، پختہ ایمان. آج ہمارے پاس اتنا پختہ ایمان نہیں، ٹھیک ہے، ایمان پختہ کریں گے. ہجرت اس لیے کرنا ہے کہ ساتھ ایک ایسی سرزمین ملے جسے آپ اسلامی ریاست بنائیں، پھر واپس پلٹ کر اس ملک پر حملہ کریں جس کے ایک ایک باشندے تک آپ نے اسلام کی دعوت پہنچا دی ہو. یہ شرط ہے، جس کے ایک ایک باشندے تک آپ نے اسلام کی دعوت پہنچا دی ہو تو آپ پہلے زمین طے کیجئے، وہاں منتقل ہو جائیے، اسلامی مملکت قائم کیجئے، پھر پلٹ کر آپ جہاد کیجئے. یہی تو پیارے نبی نے کیا. مکے میں 13 سال تک دعوت دی، ایک ایک گھر میں 70 مرتبہ آپ چڑھے، لوگوں کو بلایا، عذاب جہنم سے بچانے کی فکر کی، لوگوں نے انکار کر دیا. جتنے لوگ اسلام قبول کر سکے ان کو لے کر مدینہ چلے گئے، مدینہ ہجرت کیا. الذین آمنوا وہاجروا، ہجرت کی، اور اس کے بعد آپ نے وجاہدوا، جہاد کیا، اور ایسا جہاد کریں گے تو ہم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. اب آپ بتائیے کہ اس ہندوستان میں جہاں ایک گھر مسلمان کا ایک گھر ہندو کا، ایسے محلے میں جہاں مل جل کر رہتے ہیں، جہاں ہم نے دعوت کا کام انجام نہیں دیا، جہاں ہمارے پاس کوئی ڈھنگ کا امیر نہیں ہے، اور ہمارے لیے کوئی ایسی سرزمین نہیں ہے جہاں سارے لوگ منتقل ہو کر جہاد کر سکیں، تو کیا ہمارے پاس وجہ ہے، کون سا جواز ہے ہمارے پاس کہ ہم اس ملک کے اندر جہاد کریں؟ ابھی تو دعوت پہنچانی باقی ہے، ابھی تو لیڈرشپ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ابھی تو مسلمانوں کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹے شہر میں مختلف خیال کے لوگ مل کر زندگی بسر نہیں کر سکتے، ایک کے خلاف ایک فتوی بازیاں کرتے ہیں، ایک کے خلاف ایک ٹانگ کھینچنے لگتے ہیں، تو کہاں ہم جہاد کی بات کرتے ہیں اس پورے ملک کے اندر. اچھا کس ملک آپ منتقل ہو جائیں گے؟ پاکستان کو منتقل ہو جائیں گے، وہاں ہجرت کر کے جا کر آپ ہندوستان سے لڑیں گے. صاحب 50 سال پہلے جو لوگ ہجرت کر گئے آج بھی وہ مہاجر ہیں، آج بھی وہ تھرڈ کلاس سٹیزن ہیں، آج بھی ان کے حقوق پوری طرح سے نہیں مل پاتے، آج بھی ان کے شہر گویا کہ خون کی ندیاں ان کے اندر بہ رہی ہیں، تو کہاں مسلمان سمجھ گئے کہ صاحب اس ملک کے اندر جہاد کرنا چاہیے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس شہر اس تمل ناڈو کے اندر آج تک یہ نہیں پایا جاتا تھا، لیکن ادھر بدقسمتی سے کچھ دنوں کے اندر مسلمان نوجوانوں کا ذہن پھرا، ان کا ذہن پتہ نہیں کس نے پھرا دیا. عجیب تصور لے کر اٹھیں کہ تلوار اٹھائیں اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں کو قتل کرنا جہاد انہوں نے سمجھ لیا ہے. یہ غلط ہے، یہ خون ریزی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے. جہاد اس وقت ہے جبکہ آپ دعوت کا فریضہ انجام دیں، جہاد اس وقت ہے جبکہ آپ کے پاس ایک امیر ہو اور پوری امت اس سے وابستہ ہو جائے، جہاد اس وقت ہے جب آپ کے پاس ایک اسلامی ریاست ہو، آپ ہجرت کر کے وہاں منتقل ہوں، پھر ان لوگوں پر حملہ کریں جنہوں نے آخر دم تک آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہو. یہ کنڈیشنز فلفل نہیں ہوتے تو جہاد نہیں ہوتا. گویا کہ ہم نے اس آیت کے تحت دونوں باتوں کو رکھ دیے، ایک تو جہاد کی غرض و غایت کیا ہے اور جہاد کی اصلی حیثیت اور اس کی اصل پوزیشن کیا ہے، یہ ہمارے سامنے واضح ہو جانی چاہیے. پھر قرآن مجید کہتا ہے فَإِنْ اِنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر ایسا لوگ مان جائیں، خدا کی اطاعت کر کے کو اپنا لیں اور اپنا قانون بنانے کے حق سے دستبردار ہو جائیں تو ٹھیک، ان کے لیے بہت فائدہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے واقف ہے، اور اگر یہ باز نہیں آتے فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، تمہارا نصیر ہے تمہاری حمایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہاری حمایت پر ہو تو پھر تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے، 9واں پارہ بھی یہاں ختم ہو گیا، کل 10واں پارہ ان شاء اللہ ہم شروع کریں گے، اور وَاعْلَمُوا والا پارہ جہاں سے کیا کہیے کہ انفال کے مسائل شروع ہوتے ہیں، مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے اس کا ڈسکشن شروع ہوتا ہے. کل چونکہ 27ویں شب ہے اور ہم لوگوں کے ہاں 57ویں نام سے ایک عید منائی جاتی ہے، اور لوگ کیونکہ بہت دیر سے نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں اور اچھا خاصا ایک فنکشن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے گزشتہ سال بھی ہمارا یہی اسٹائل تھا، اس سال بھی یہی ہمارا اسٹائل ہوگا کہ لوگوں مسجدوں میں، بہت سی مسجدوں میں 10 بجے 10:30 بجے نماز ہوتی ہے اور لوگ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے اپنے محلے سے وابستگی ہونی بھی چاہیے، اپنے محلے سے وابستگی نہیں ہو تو پھر آدمی جو ہے بے زمین کا ہو جائے گا، لہٰذا اپنے اپنے محلوں میں لوگ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، 10:30 بجے نماز ہوتی ہے. تو گزشتہ سال بھی ہم نے ہمارا پروگرام 12 بجے شروع کیا تھا صرف کل ایک رات کے لیے، ویسے ہی کل انشاءاللہ آنے والی کل ایک رات میں 12 بجے ٹھیک 12 بجے ہمارا پروگرام شروع ہوگا، 12:45 بجے تک ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا، اور جو ایڈیشنل ایک اور پروگرام، ایک اور تقریر جو ہوتی تھی وہ کل نہیں ہوگی، 27ویں شب کو نہیں ہوگی، پھر 29ویں شب کو وہ ہوگی. تو کل صرف ایک پروگرام ہوگا، وہ 12 بجے سے لے کر 12:45 بجے تک ہوگا، اور ضرورت اس وجہ سے بھی، ورنہ کل چھٹی دے دی جاتی اور کل کا پروگرام ڈراپ کر دیا جا سکتا تھا، مگر اور 6 رکوع باقی ہیں اور سورہ انفال انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں ختم کر لیں گے. تو 27, 28 اور 29 یہ 3 شب ہمارے پاس ہیں، اور 3 راتوں میں اگر ہم 2-2 رکوع بھی مکمل کر لیں تو سورہ انفال تکمیل تک پہنچ جائے گی. اس وجہ سے کل ہمارا پروگرام 10 بجے ہوگا. جی نہیں، ہاں سوری، 11:30 لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارا خیال یہ گزشتہ سال بھی 12 ہی بجے ہوا، تو 11:30 بجے شاید لوگ نہیں آ پائیں گے، 10:30 بجے نماز ہوتی ہے نا، یہ 11:30 بجے ہی رکھ لیں، 12 بجے ہی ٹھیک ہے نا، 11:30 بجے لوگ نہیں آ سکتے، آئیں گے بھی تو بوندی مس ہو جائے گی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا نورا واماما وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب السكرات واحشرنا مع المتقين والأبرار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين.